بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد و محتمم جامع اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 3.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی جو ترکیب فرمائی اور جتنا با زبردست احتیاط پر مبنی انتظام فرمایا، وہ بڑا قابل مبارکباد اقدام تھا، اور پوری امت نے اس اقدام کو بہت ہی بہترین اور بہت ہی قابل مبارکباد عمل قرار دیا، اس لیے کہ اس وقت کی جو پوزیشن تھی، اگر یہ کام سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نہیں فرماتے تو شاید قرآن مجید کا محفوظ رہنا مشکل ہو جاتا، اور ایسا زبردست کام کیا ہے، 4 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور پھر اس کے اوپر کتنی سخت نگرانی اور احتیاط کہ اللہ اکبر. در حقیقت یہ سب سے بڑا کام تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اور انہی کے جمع کیے ہوئے نسخے کو انہوں نے پھر آگے بڑھایا، مزید بہت سی اس میں ترمیمیں کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلا نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا تھا وہ اصل ان کے نزدیک اصل وہی چیز تھی، اسی کو سامنے رکھ کر پھر باقی سب بہت سارا کام انہوں نے آگے بڑھایا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جامع القرآن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں، قرآن کے جمع کرنے والے. یہ جمع کرنے والے کا مطلب یہی ہے کہ 7 قراتیں تھیں اور پھر قراتوں میں بڑا زبردست اختلاف شروع ہو گیا، یہ صحیح یہ غلط، اس کی وجہ سے انہوں نے ساری امت کو ایک متواتر قرات پر جمع کر دیا اور ایک ہی نقل کرائی پورے مصاحف کی، سارے مصاحف کو اس کے بعد نظر آتش کیا. کمال یہ جتنے بھی مصاحف تھے، مصحفیں تھیں الگ الگ لوگوں کے پاس، کسی کے پاس یہ صحیفہ تھا، کسی کے پاس وہ صحیفہ تھا، کسی کے پاس کچھ اور آیتیں لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس کچھ صورتیں لکھی ہوئی تھی، سب کو جمع کیا اور سب کو نظر آتش کر دیا، جلا دیا کہ خبردار پھر اس کے اندر اختلاف نہیں کرنا. اب قیامت تک انشاءاللہ یہی چیز چلے گی، قرآن مجید کا یہی مصحف چلے گا، مصحف عثمانی کہتے ہیں. اب اسی لیے لازم ہے قرآن مجید کی کسی آیت کو اگر آپ نقل کرتے ہیں تو اسی طریقے سے نقل کرنا فرض ہے جس طریقے سے اس قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. مان لیجئے اس کو کسی دوسرے طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، لازم ہے کہ جو طریقہ قرآن مجید کے اس مصحف عثمانی میں لکھا ہوا ہے، ورنہ پھر اختلاف شروع ہو جائے. مثال کے طور پر اسماعیل ہے، لفظ اسماعیل 2 طرح سے لکھتے ہیں، دیکھیں، ایک تو لکھتے ہیں میم کے بعد الف سیدھا کھڑا کر دیتے ہیں اور اسماعیل عین یا لام لکھ دیتے ہیں، اور ایک اسماعیل یہ ہے کہ چھوٹی میم لکھ کر پھر اس کے اوپر کھڑا الف کر دیتے ہیں. مثالاً میں عرض کر رہا ہوں، اب آپ کو یہاں قرآن مجید میں جب لفظ اسماعیل آئے تو کیسے لکھنا چاہیے، یہ سوال. تو یاد رکھیے گا اسی طریقے سے آپ کو لکھنا پڑے گا جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، اس مصحف عثمانی میں جو لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ کو نقل کرنی پڑے، ورنہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جیسے کہ چاہے لکھیں، بہت سے طریقے سے لکھ سکتے تھے، نہیں، وہی طریقہ آپ کو لکھنا پڑے گا. اس لیے انہوں نے سارے نسخوں کو نظر آتش کر دیا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بابت مشہور ہے کہ انہوں نے 7 صحیفے تیار کرائے تھے، لیکن یہ زیادہ مشہور بات نہیں ہے. انہوں نے درحقیقت 10 نسخے لکھوائے، 10 نسخے لکھوائے، پھر الگ الگ علاقوں میں اس کو بھیجا، اور اس کے بعد ایک نسخہ مدینہ منورہ میں محفوظ رکھا کہ جب بھی اس کی نقل کی جائے اسی کی نقل کی جائے. یہ سیدنا عثمان نے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت قرآن مجید کے پھر نسخے تیار کرائے، اور نسخے تیار کرا کے پھر اس کے بعد کئی نسخوں کو انہوں نے ادھر ادھر بعض علاقوں کے اندر بھیجا تھا، اور ایک نسخہ مدینہ طیبہ کے اندر بھی رکھا. تو اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی نسخے کی پیروی کی ہے، اسی نسخے کو سامنے رکھ کر مزید اس پر کام کیا، اس لیے ان کو جامع قرآن کہتے ہیں. لیکن حقیقی طور پر اگر غور کیا جائے تو جامع قرآن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے بھی زبردست خدمت انجام دی، اور اس کے بعد اس سے بڑھ کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خدمت انجام دی ہے کہ پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا. ورنہ معلوم نہیں قرآن مجید کے سلسلے میں کتنا اختلاف ہو جاتا، اور قرآن مجید کے سلسلے میں جب اختلاف ہو جاتا تو امت بکھر جاتی، امت کا شرازہ بکھر جاتا، منتشر ہو جاتا، اور امت آپس میں لڑنے جھڑنے پر ختم ہو جاتی، اور معلوم نہیں کیا حال ہو جاتا امت کا. ساری امت نے اس کام کو بہت ہی قابل مبارکباد اور بہت ہی اس کے اوپر داد دی ہے. حضرت صحابہ نے، سارے صحابہ نے اس کو بہت ہی اچھی نظر سے دیکھا ہے. ایک آدھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، صحابی کے بارے میں، کہ انہوں نے اس کام کے اوپر اختلاف کیا تھا، جیسے حضرت علی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اب ان کی اس کی وجہ دوسری تھی، یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں، لیکن تمام صحابہ نے اس عمل کو بہت ہی اچھی نظر سے دیکھا ہے، بہت مبارکباد پیش کیا ہے. اب یہ جو نسخے تیار ہوئے انہوں نے مختلف شہر کے اندر بھیجا، اور مختلف جو گورنر تھے جگہ جگہ پر وہاں بھیجا، اور لازم کر دیا کہ اسی طرح سے پڑھا جائے اور اسی کی نقل کرائی جائے. اسی کو کہتے ہیں مصحف عثمانی. آج آپ کے سامنے جو قرآن مجید ہے یہی مصحف عثمانی کی شکل میں ہے. ساری اس میں قراتوں کو بھی ختم کر دیا، ایک قرات پر رکھا، ایک ہی قرات کے اوپر. اچھا، اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو نسخہ تیار کیا تھا اس میں زبر زیر نہیں تھے اور نقطے بھی نہیں تھے. جو قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں زبر زیر پیش ہے، نقطے ہیں، یہ سب لکھے ہوئے نہیں تھے. بلکہ آپ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، شروع دور میں نقطے لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا، قرآن ایسے ہی سب پڑھتے تھے، کمال ہے، بغیر نقطے کے پڑھتے تھے. اب آپ کہیں گے کیسے پڑھتے تھے بغیر نقطے کے، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جگہ جگہ حافظ تھے، یہ گڑبڑی نہ ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے اور کنفیوژن ہونے کا جو امکان تھا وہ اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ جگہ جگہ حافظ، اکثر اور بیشتر حافظ. اچھا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کمال یہ کیا تھا کہ جہاں نسخے بھیجے قرآن مجید کے، اسی کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن کو بھی بھیجا کہ ان کے ساتھ پڑھیں قرآن. تو جہاں جاتے تھے نسخے بھی جاتے تھے، حفاظ بھی جاتے تھے، اب جا کر ان کو قرآن مجید پڑھاتے بھی تھے اسی انداز سے. تو اس لیے زبر نقطے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہو رہی تھی اور اختلاف نہیں ہو پاتا تھا. مثال کے طور پر نن شروعہ اور نن شروعہ ایک ہی طرح سے لکھتے ہیں، لکھنے میں بالکل سیم ٹو سیم لکھتے ہیں، لیکن کوئی پڑھنے والا اس کو نن شروعہ بھی پڑھ سکتا ہے اور کوئی پڑھنے والا نن شروعہ بھی پڑھ سکتا ہے. اب کیا پڑھے گا؟ یہاں دیکھنے میں تو دونوں ایک ہی لفظ ہے، نقطے کی وجہ سے فرق پڑ رہا ہے. اب یہاں اختلاف کرنے کی اس لیے بھی گنجائش نہیں تھی کہ اس میں دو قراتیں تھیں، دونوں قراتیں بھی ثابت ہو گئیں. اور دوسرے یہ کہ اگر مصحف عثمانی کے مطابق پڑھتے ہیں تو نون شذوہ ہی پڑھیں گے، حافظ گئے ہیں وہ حافظ پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ اس کو نون شذوہ پڑھیے گا، اور اگر نون شذوہ بھی پڑھتے ہیں تو ایک قرات نون شذوہ کی بھی ہے، وہ بھی صحیح ہو گئی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے نقطے نہیں لکھے تھے، یہ نقطے بعد میں لکھے گئے ہیں. اسی طرح سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نسخوں میں احرام نہیں تھا, احرام میں زبردست پیش نہیں تھا, یہ بھی بعد میں لگائے گئے ہیں. یہ کس نے کیا یہ کام, اس میں بھی ذرا سی مختلف روایتیں ہیں. نقطے لگانے کا کام سب سے پہلے بعض لوگ فرماتے ہیں کہ ابو الاسود دولی نام کے ایک آدمی نے کیا, انہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید میں نقطے لگائے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے انہوں نے کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا ہے تب حضرت علی نے فرمایا تھا کہ بھائی ملک بہت, اسلام بہت پھیل چکا ہے, عجمیوں میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے, اب اختلافات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے, یہ کیا لفظ ہے, اس لیے اس کے اوپر احراب لگاؤ. اور یہ کام انہوں نے ابو الاسود دولی کے حوالے کر دیا کہ تم کرو اس کو. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ کام زیاد بن ابی سفیان نے کیا, ابو سفیان کے فرزند زیاد بن ابی سفیان, انہوں نے یہ کام کیا. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے نہیں, حجاج بن یوسف نے حضرت حسن بصری کے مشورے سے کیا. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کس نے ذرا حقیقتاً کیا تھا, لیکن بہت بڑا احسان ہے امت کی اور گردنوں پر اس شخص کا جس نے یہ کام کیا. اتنا بڑا احسان کہ کوئی امت پوری مل کر اس کے احسان کو چکا نہیں سکتی. اسی طریقے سے احرام ہے, احرام میں زبردست پیش ہے, یہ بھی نہیں تھا. اس میں بھی عجمی لوگ جب پڑھیں گے تو ظاہر ہے زبر زیب پیش نہ ہو, تشدید نہ ہو تو کیسے پڑھیں گے, گڑبڑ کر دیں گے. تو اس وقت انہوں نے ہی, ابو الاسود دولی نے ہی یہ کام سب سے پہلے کیا ہے, اعراب بھی زبر زیب پیش بھی انہوں نے ہی لگایا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, حجاج بن یوسف نے کیا. اگر حجاج بن یوسف نے یہ کیا ہے تو زبردست یہ خدمت ہے حجاج بن یوسف کی کہ جبکہ اس نے ہزاروں ہزار لوگوں کو قتل کیا, ہزاروں نہیں بلکہ اس سے اوپر بن جاتی ہے ان کی اگر تعداد دیکھی جائے, ہزاروں علماء کو تحقیق کیا ختم کیا, لیکن ایک کام ایسا اس نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کر دیا کہ پوری امت پر اس کا احسان ہے. اور یہ کام ظاہر ہے اس کی نجات کے لیے کافی ہے. لیکن بہرحال اس میں ضرور اختلاف ہے کہ ابو الاسود دولی نے کیا یا حجاج بن یوسف نے کیا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے, یہ جو زبر زیر پیش ہے یہ پہلے ایسے نہیں لگاتے تھے. زبر زیر پیش کی نشانی شروع دور میں ایسی تھی, زبر ہے نا, اس کا اوپر کو ایک نقطہ لکھ دیتے تھے, ایک لکیر ڈالتے تھے اوپر کو ایک نقطہ لگا دیتے تھے, یہ زبر. اور زیر کی نشانی ہوتی تھی, جیسے ہمارے یہاں زبر زیر کی نشانی آپ جانتے ہیں ایسے لمبا سا کھینچتے ہیں نا, لیکن اس زمانے میں شروع دور میں ایسا کھینچتے نہیں تھے, ایک لکیر کھینچتے تھے اوپر ایک نقطہ لگا دیا, یہ زبر کی نشانی. اور نیچے کو اگر نقطہ لگا تو یہ زیر کی نشانی, اور سائڈ میں بائیں سائڈ میں اگر ایک نقطہ لگا ہے تو ایک پیش کی نشانی. اور تشدید ہو تو دو کر دیتے تھے, دو ہونے کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ یہ تشدید ہے. تو اس طرح سے سائڈ میں دو کر دیا تو تشدید ہو گئی, اور پیش کے لیے دو پیش ہیں تو دو نقطے, دو زیر ہیں تو دو نقطے, اس طرح سے انہوں نے نشانات بنا دیے تھے. اب اس کے بعد پھر یہ نقطے بھی ذرا سا گڑبڑ ہونے لگے, اور یہ نقطے اور اصل جو اوریجنل نقطے ہوتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں کے, اس میں پھر ذرا سا ہیرا پھیری ہونے لگی. مثال کے طور پر نون شروع ہے, نون شروع کے اوپر نون کے اوپر پیش ہے, شین کے وہ نون کے اوپر جو نقطہ ہے, شین کے اوپر تین نقطے ہیں, زے پر ایک نقطہ ہے. اب یہ سب تین نقطے تو ایسے ہی موجود ہیں, پھر اس کے اوپر اعراب زبر کا نقطہ اوپر ایک اور, تو زیادہ کنفیوژن ہونے لگا کہ یہ نقطہ ہے یا یہ اعراب ہے, یہ زبر ہے. تو اس کے بعد پھر آخری اور حتمی شکل یہ دی گئی جو اس وقت موجود ہے قرآن مجید کے اندر, کہ زبر کی نشانی یہ ہوگی اور زیر کی نشانی یہ ہوگی اور تشدید کی نشانی یہ ہوگی, اور دو پیش, دو زیر, دو زبر, جس کو ہم لوگ تنوین کہتے ہیں, اس کی نشانی الگ. تو اس طرح سے پوری امت نے اس کے اوپر اتنا زبردست کام کیا کہ اب قیامت تک کوئی اختلاف ہونے کا سوال نہیں, کوئی نقطہ ملنے کا سوال نہیں, اور کوئی حرف ادھر ادھر ہونے کا سوال نہیں. یہ ہے خدا ذوالجلال کا حفاظتی نظام اور قرآن مجید کے جمع کرنے کا اہتمام کہ اتنے سارے لوگوں نے قرآن مجید کے اوپر اتنی محنت کی. اور پھر آج اس کے علاوہ دیکھیے کتنے حفاظ ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ رمضان آتا ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے حفاظ ہیں, کتنی قرآن مجید کی آیتیں تلاوت لوگ کرتے رہتے ہیں, کتنے پڑھنے والے پڑھتے ہیں, اس وقت اندازہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اسی مسجد کے اندر آپ کو ہم عرض کر دیں 34 ختم کرنے والے تھے قرآن مجید پورا ایک رمضان شریف میں. کسی نے 26 قرآن مجید ختم کیا, کسی نے 34 قرآن مجید ختم, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم لوگ دو دو پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں بہت پڑھا. تو حفاظ اپنی طرف سے اتنے قرآن مجید کے پڑھتے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے حفاظتی نظام چلا ہے اور یہ وعدہ خداوندی ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت ہم کریں گے. کوئی دنیا میں مائی کا لال ایسا نہ اب تک پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا جو اس قرآن مجید کے اوپر آنچ آنے دے, ایک حرف کا ایک زبر زیر کا فرق کر کے دکھا دے, کبھی ہو نہیں سکتا. کتنے نسخوں کو نظر آتش کر دیا باقاعدہ منظم پلاننگ کے ساتھ, مصحفوں کو آگ میں جلا دیا کہ آج قرآن مجید کو ختم کر دیں گے. لیکن قرآن مجید کے نسخے جلا تو دیے لیکن ہزاروں ہزار حفاظ ایک نہیں ایک جگہ سے ایک جگہ سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے کھڑے ہو گئے. اور پھر انہوں نے قرآن مجید کو اثر نو پڑھا اور لکھا اور اس کے بعد پھر وہ اسی طرح سے قرآن مجید محفوظ ہے. تو یہ تمام سازشیں بیکار ہیں, جو کرتے ہیں وہ خود اپنے اوپر تھوک اگلتے ہیں اور اپنے اوپر ہی ڈالتے ہیں, ورنہ قرآن مجید کی حفاظت کی جب ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو یہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے. کامیاب ہے وہ شخص جو قرآن مجید کی حفاظت میں کسی طرح سے کام آ جائے, قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو قرآن مجید کی حفاظت کے نظام کے اندر وہ جڑ جائے, یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے سعادت مندی کی دلیل ہے. حق تعالی یہ سعادت مندی ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہ بحمدی.